يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. اتنی پیاری آیت ہے، اتنے پیار سے اللہ اپنے نبی کی طرف مجھے آپ کو بلاتا ہے، پوری انسانیت کو بلاتا ہے. ذرا آپ اس آیت کو نظر میں رکھیں اور ساری دنیا کے اوپر ایک نظر ڈالیں، گلوب پہ نظر کی صورت میں، اور اس آیت کو سمجھیں. لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. سچ بتائیں، جتنے پیار سے قرآن یہ دعوت دے رہا ہے، میں نے اور آپ نے بھی دی کبھی لوگوں کو؟ دیکھیے، اس آیت کو پڑھ کے تو ایسے دل پگھل رہا میرا، ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو کہہ رہا ہے بس بچنے کا ایک راستہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو. آ جاؤ نا، مان لو، آمینو، ایمان لے آؤ. ڈرتے کیوں ہو؟ جھجکتے کیوں ہو؟ کیونکہ جب اللہ کے نبی کی طرف لوگوں کی نظر لگے گی نا، پھر آپ دیکھیں کہ ان کو دین کا صحیح راستہ سمجھ آئے گا. اور کیا آج میں اور آپ جو مسلمان ہو چکے، اور اللہ کے نبی کی زندگی، آپ کی خوشی ناخوشی، آپ کی پسند ناپسند سے بے نیاز ہو گئے، کیا ان کو اس آیت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی ہمارے لیے ایک رحمت ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی طرح لوگوں کے لیے رحمت بنا دے. بنی اسرائیل کی طرف بہت سارے نبی آئے، لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگو، میرے بعد تم میرے ساتھ وہ نہ کرنا جو نصارہ نے عیسیٰ کے ساتھ کیا یا بنی اسرائیل نے کیا. کیا؟ کہ وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ بنا لیتے تھے اور ان کے بارے میں غلوف کرتے تھے. کیسے؟ آج آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ جو خدا کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ غلوف کا لفظ آ رہا ہے، ایگزیجوریشن، کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا یا گھٹا دینا. اب اس کا تذکرہ یہاں بھی اور سورۃ الانعام میں بھی آگے آئے گی. یا تھوڑے سے لفظوں کے فرق سے کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، اپنے دین کے معاملے میں غلوف نہ کرو. غلوف کیا ہے؟ ایگزیجوریشن، افراط اور تفریط. مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے بندے تھے، اس کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. خدا ایک ہے، تین کہہ دیے. اسی طرح آج دیکھیے کہ ان کو دین میں، جیسے بنی اسرائیل نے یہ کچھ کیا جیزس گاڈ کے نام پہ، پھر ان کے معجزات اللہ کے حکم سے تھے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کا ہی کمال سمجھ لیا. کہا اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو، مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے، کہ وہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں. ہائی لائٹ کیجیے کلب سلاسا، یہ ہے ٹرینیٹی. پوری دنیا میں آج ٹرینیٹی کا غلبہ لگتا ہے. قرآن کیا کہہ رہے؟ ولا تقولوا سلاسا، تم تین خداؤں کی بات نہ کرو. انتہو، اس سے باز آ جاؤ. انتہو، رک جاؤ، اسٹاپ ہیئر پلیز، ڈونٹ ڈو دس اگین. کیوں؟ خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. پھر کیا کرو؟ انم اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہے. سبحانہو، وہ بالا تر ہے. این یکون لہ ولد، اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے. کتنا کلیئر کٹ میسیج ہے اسلام کا کہ جیزس اللہ کے نبی تھے، بندے تھے، خدا ایک ہے، تین کا کوئی تصور نہیں ہے. آگے آپ پڑھیں گے سورۃ مائدہ کے آخر میں کہ یہ تین پھر کیسے ہو گئے، پھر وہیں آپ ڈیٹیل دیکھیے گا. لیکن اب یہاں حضرت عیسیٰ کا عقیدہ کیا تھا، ان کا مسلک کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی، اس کا ذکر ہے. لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا، یعنی ان کو یہ بات کبھی بری نہیں لگی کہ وہ اللہ کے ایک بندے ہوں، یعنی وہ خود کو اللہ کا ایک بندہ سمجھتے تھے. اور نہ مقرب ترین فرشتے اس بات کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے، اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا. اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے. ذرا سوچئے، ذرا کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیے کہ کیا میں آپ کسی ماحول میں عبادت کو برا سمجھتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، ان کو اللہ کی عبادت میں کبھی بھی کوئی ایر نہیں ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہائے، اب میں یہاں نماز پڑھوں. اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں کسی محفل میں، کسی خاص ماحول میں عبادت کرنے کو برا سمجھتی ہوں؟ مثلاً آپ بچیاں ہیں، آپ سکولوں میں جاتی ہوں گی، کالجز میں بھی آپ جاتے ہوں گے، یونیورسٹیز میں بھی آپ جائیں گے، یا کچھ جاتے بھی ہوں گے. کیا وہاں ظہر کا وقت آ جائے تو آپ کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیا آپ کو شرم آتی ہے نماز پڑھتے ہوئے؟ کیا آپ کو اس بات کی اجازت لیتے ہوئے مینجمنٹ سے کہ جی ہماری نماز نکل جائے گی سردیوں میں، توسر بھی چلی جائے گی اگر آپ نہیں پڑھیں گے اور آپ جا کے گھر میں پڑھیں گے؟ نہیں، آیتیں آپ کے سامنے ہیں. جو اللہ کی عبادت کرتے وقت کسی جگہ شرما گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر میں اس کو پوچھ لوں گا. جب جہاں اللہ کا حکم آ جائے اس کو مانیے. اسی طرح اب میں شادی میں نماز پڑھوں، اب میں نے میک اپ کیا ہوا ہے تو میں نماز پڑھوں. اب دیکھیں سب سے بڑا ایک موقع تو ہمارے لیے شادی بیاہ ہوتے ہیں نا. ایک واقعہ، سچا واقعہ عرب ملکوں کا کہیں ہوا تھا کہ ایک بچی جب پوری آرائش کے ساتھ سجائے بن کے آ گئی تو مغرب کا وقت ہوا، اس نے کہا اپنی ماں سے کہ میں تو نماز پڑھوں گی. تو ماں نے کہا یہ کوئی نماز پڑھنے کا وقت ہے؟ تم تو شادی دلہن بنی ہوئی ہو، اتنا میک اپ کیا ہوا ہے. اس نے کہا جو مرضی ہو کہ میں تو پڑھوں گی. کہا اچھا اچھا چلو پڑھ لو، جلدی سے پڑھو، خراب نہیں کرنا کپڑے. کہنے لگی میرا تو وضو ہی نہیں ہے. اب تو ماں کی جان ہی چلی گئی ہوگی کہ کیا بنا. اس نے کہا کہ تم وضو کرو گی؟ اس نے کہا جو مرضی ہو، مجھے اللہ کو دکھانا ہے. کہنے لگی اپنے شوہر کو کیا شکل دکھاؤ گی؟ کہا تو میں اللہ کو کیا شکل دکھاؤں گی. خیر اس لڑکی نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور آپ کہتے ہیں نماز کے بعد جب اس کو ہال کی طرف لا رہے تھے ایک دم وہ گری، اس کا دل بند ہوا، مر گئی. اب اگر اس نے وہ مغرب نہ پڑھی ہوتی تو شوہر کو تو نہیں ملی، اللہ کے پاس تو پہنچ گئی نا. تو ہمیشہ آج اپنے لیے نیت کریں، جب نماز کا وقت آ گیا، جہاں آ گیا، جو میرے رب کا حکم ہے میں مانوں گی، میں لوگوں سے نہیں ڈرتی. آپ دیکھیے پھر اسی میں آپ اسلامک اٹائر دیکھیے، اپنا مسلم حال حلیہ دیکھیے. آپ کو شرم آتی ہے بہر ابائے میں؟ آپ کو حجاب پہن کر اسکول میں جانے میں شرم آتی ہے؟ کیوں؟ عیسیٰ کو تو نہیں آتی، فرشتوں کو تو نہیں آتی. اس لیے کہ بعض لوگوں کو ٹانگیں کھلی چھوڑ کے آتے ہوئے شرم نہیں آتی، بعض کے بازو کھلے ہوتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی. تو آپ کو پہنتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ اپنے اندر یہ کانفیڈینس لائیں، وی آر پراؤڈ ٹو بی مسلم، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ سے لیتے، اللہ کھلاتا، اللہ پلاتا. سر میں درد ہوگی تو اللہ نے ٹھیک کرنی ہے، لوگ مجھے کیا دیتے ہیں. تو اپنا کانفیڈینس لائیں. بلکہ آپ لوگ جو یہاں کی یوتھ ہے، اس ملک میں آپ یہ مثالیں بنیں، پیار سے، اچھے طریقے سے، ایک آرگنائز طریقے سے اپنے اداروں کی جو مینجمنٹ ہے ان تک جائیں، ان سے اپنی نماز کی جگہ لیں. آپ دیکھیں گے کہ مذہب کے نام پہ کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. شرط یہ ہے کہ آپ اگریسو نہ ہوں، آپ اچھے طریقے سے ان کو پیش کریں. اور جب آپ میں کہیں بھی کھڑے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے دل پر اس کا اثر آتا ہے. تو عبادت کے معاملے میں کبھی کسی کی نہ مانیں. اور پھر آگے اتنی پیاری آیت ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. یہ کون سی روشنی ہے؟ یہ القرآن حیاتی ہے، یہ میری زندگی ہے. یہ قرآن حقیقت میں آپ کی ایک ٹارچ لائٹ ہے. آپ دیکھیں جو لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا تو گاڑی کے آگے لائٹس لگی ہوتی ہیں نا، تو اندھیری روڈ پہ بھی ان کو راستہ دکھتا ہے. میں اور آپ جب اسلام کی گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں نا تو ہمیں اسلام کے قوانین اور اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشنز راستہ دکھاتے ہیں. لیکن کوئی اپوزٹ ایج سے آ رہا ہوگا نا تو اس کی آنکھوں میں یہ لائٹ پڑتی ہے تو اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. اسی طرح جب اینٹی اسلام لوگ اسلام کو دیکھتے ہیں نا تو ان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں وہ سو ڈسکریمنیشن، سو ریلیجس، سو یہ وہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ روشنی ہے، یہ تمہیں زندگی میں جینے مرنے کا سبق دکھائے گی. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے. اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے، اور اے اللہ ہمیں اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا. اے مالک ہم بھٹک رہے ہیں، یا اللہ ہم نے بڑی دنیا بھٹک بھٹک کے گزار دی، اب تو ہمیں اپنا راستہ دکھا. دیکھیے آپ کا کوئی اسکول ڈھونڈ رہا ہو، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، ادھر سے انٹرس ہے ادھر سے جانا ہے، کتنا اس کو غصہ آئے گا، ہائے کتنا افسوس ہوگا میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، پتہ نہیں بیچارہ کب پہنچ سکے. اور اگر کوئی ایک بندہ اس کو راہ چلتا دیکھے، کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ میں تمہیں راستہ دکھاؤں، اور بغیر وقت ضائع کیے وہ سیدھے ادھر پہنچ جائے، کتنا بڑا محسن ہوگا اس کا. اسی طرح وہ لوگ جو آپ کو راستوں کی طرف بلاتے ہیں، جو آپ کو فون کالز کرتے ہیں، جو آپ کو میسج کرتے ہیں، جو کہتے ہیں آئیے ذرا ایک دفعہ سنیے، آپ کے وہ محسن ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسے محسنوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اب آخری آیتیں سورت کی، پہلے شروع میں وراثت کے کچھ باتیں آئی تھیں، اب تھوڑا سا ایک حکم رہ گیا تھا اس کا ذکر ہے. لوگ تم سے کلالہ کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے کنسرنڈ ہیں ہمارے معاملات میں، اور خاص طور پہ وراثت کے معاملات. میں آپ سب بہنوں کو کہوں گی کہ وراثت کا علم سیکھیے، کیونکہ آج ہمارے ملکوں میں وراثت کے موضوع پہ بہت کمی بیشیاں ہیں. بیٹیوں کو حصہ نہیں دینا، بہنوں کو نہیں دینا، ہم نے اپنی ساری جائیداد ایک بھائی کے نام لکھ دی ہے، پھر کوئی ہماری جائیداد پہ قبضہ کر گیا، یہ ہو گیا، یہ سب چیزیں اللہ کے دین کے خلاف ہے۔ ایک دفعہ اس قانون کو سیکھ لیں، اس کو اپلائی کریں، جب چیز آپ کی ہو گئی آپ جس کو مرضی دے دیجئے۔ تو یہ بھی ایک پورا علم ہے، اس کو علم الفرائض کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سیکھنے والا بنا دے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے اور بھائی اس کا وارث ہو، اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حصے دار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا کہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکامات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ویسٹ میں اس خوف میں رہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی ول نہ لکھی تو مرتے ہی ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہاں کا ناروے کا مجھے ابھی نہیں پتا، لیکن امریکن لاء کے مطابق اگر کوئی مرنے سے پہلے اپنی ول وصیت کو کہتے ہیں، اگر اپنی ول نہیں لکھے گا نا تو پھر ساری اس کی جائیداد جو ہے وہ حکومت لے لے گی اور پھر چرچ کو چلی جاتی ہے۔ اس لیے لوگ پہلی فرصت میں اپنی ول لکھتے ہیں کہ کہیں ہمارا مال دوسروں کو نہ چلے جائے۔ ایون بچوں تک کا لکھنا پڑتا ہے کہ خدا نخواستہ شوہر اور بیوی دونوں کا انتقال اگر ہو جائے تو پھر کس کو ملیں گے وہ بچے۔ اگر کسی نے اپنے بچے نہیں لکھے تو گورنمنٹ جس کو چاہے مرضی دے دے۔ اللہ نے میرے آپ کے لیے کتنے خوبصورت انتظامات کیے، کتنے اچھے طریقے سے مجھے آپ کو یہ سکھا دیا کہ دیکھو تمہارا سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ مجھے آپ کو اس چیز کا بھی شوق ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کی اس بانٹ پر راضی ہوں۔ کوئی انسان اتنی جمع تفریق زبر زیر کر کے حصے دے نہیں سکتا جو اللہ نے دیے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ دوسروں کے مال کے معاملے میں اتنا سنجیدگی سے بات کرے، آپ بتائیے زندگی میں کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانا کوئی درست ہوگا؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ بہترین طریقے سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ سورۃ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ تھوڑی سی چیزیں سورۃ مائدہ کے ناطے سے بھی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کس طریقے سے یہ سورت احکامات سے بھی بھری ہوئی ہے اور یا ایھا الذین آمنو کی آوازوں سے بھری ہوئی ہے۔ لفظ تقویٰ اس کے اندر بھرپور طریقے سے آتا ہے۔ لفظ مائدہ جو ہے دسترخوان کو کہتے ہیں، فوڈ کلاتھ یعنی ڈائننگ ٹیبل کہہ لیجئے۔ اس میں ایک قوم کے اللہ کی طرف سے کھانا مانگنے کا تذکرہ تھا، اسی کا تذکرہ اس سورت میں آتا ہے۔ تو اس احکامات میں اس کا بڑا گہرا حصہ ہے۔ اس کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ اپنے مردوں کو سورۃ مائدہ سکھاؤ۔ کیوں سکھاؤ؟ کیونکہ اس کے احکامات سن کر واقعی انسان کا پھر اس پہ عمل کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع میں احکامات جو سکھائے ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ پر میں اس کے حلال اور حرام کو سمجھیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ مائدہ کے اندر حلال اور حرام کی باتیں، جس میں کھانے پینے کی بھی چیزیں ہیں اور تعلقات ہیں۔ اسی صورت کے اندر غیر مسلم عورتوں کے ساتھ مسلمان لڑکوں مردوں کی شادی کا موضوع بھی آتا ہے۔ اہل کتاب عورت جس کو آپ کتابیہ کہتے ہیں اس کا تذکرہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر اس میں کھانوں کی بات ہے کہ کیا ہم نان مسلم کا کھانا یا ان کے ساتھ کھانے کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس کے اندر جو چھ ٹوٹل اس کے حصے بنتے ہیں، ٹوٹل 120 آیتیں، آیت نمبر 1 سے لے کر 11 1-11 ورسز جو ہیں تکمیل شریعت کے احکام، کیونکہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ دین پورا ہے تو کیا پورا ہے، کیسے پورا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 12 سے لے کے 32 میں یہود اور نصارہ کے خلاف فرد جرم ہے اور ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ڈونٹ ڈو دس اگین۔ پھر آیت 33 سے 50 تک اللہ تعالیٰ نے جو اسلامک لاز بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے اور قصاص وغیرہ کے احکامات ہیں۔ پھر آیت 51 سے 86 میں یہود اور نصارہ کے جرائم اور مسلمانوں کو ہدایت ہے۔ اس کے بعد آیت 87 سے 108 تک ڈفرینٹ مسلینیس احکامات ہیں، یعنی جس میں چھٹوڑی باتیں ملتی ہیں آپ کو۔ اور آخر میں پھر 109 سے لے کے 120 تک کرسچینز کو اسلام کی دعوت ہے۔ اور اسی میں آپ وہ خوبصورت موضوع پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ سے لوگوں نے جب مائدہ کا مطالبہ کیا تھا تو کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سورۃ مائدہ کے اندر پچھلی صورتیں بقرہ، آل عمران اور سورۃ نساء میں جس طرح نان مسلمز کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی، سورۃ مائدہ میں یہ بہت شدت سے آپ کو ملے گی۔ پیچھے سورۃ نساء میں خاندانی قوانین زیادہ تھے، سوشل لائف تھی، لیکن مائدہ میں عدالت یعنی مسلم گورنمنٹ یا مسلم لاز کیا ہوتے ہیں، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اسلامک سزائیں وغیرہ، اس کا تذکرہ زیادہ ملے گا۔ آئیے ہم اس کو اپنے لیے لیتے ہیں۔ بڑی خوبصورت صورت ہے، اس میں تقویٰ کا لفظ بہت جگہ آئے گا، یا ایھا الذین آمنو کی پکار بہت دفعہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان عمل کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آئیے شروع کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو. سورت کا آغاز دیکھیے کتنی اسٹرانگ آیت سے ہے کہ وعدوں کو پورا کرو, عہدوں کو پورا کرو. حقیقت یہ کہ ایک ایمان والے کی پوری زندگی ہی پابند زندگی ہوتی ہے. اسلام پابندی کس طرح کی لگاتا ہے؟ وہ پابندی جس کے بعد آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بڑے ہو سکیں. کچھ عہد ایسے ہوتے ہیں جو کسی ڈاکیومنٹیشن میں ہوتے ہیں, جس کو آپ کیا کہتے ہیں, ڈاکیومنٹیشن ہے, یا عہد کیا, یا آپ نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. لیکن کچھ عہد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ ہوتے ہیں کہ جس کو میں نے آپ نے اپنے طور پہ ماننا ہوتا ہے. کس اینگل سے ماننا ہوتا ہے, اس کو مانتے ہوئے مجھے آپ کو اس چیز کی کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی. مثلا دیکھیں, ایک بچہ دنیا میں آتا ہے, کبھی بچے کے بارے میں ماں باپ کو فورس کیا جاتا ہے کہ اس کو تم نے ضرور پالنا ہے؟ بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. کہاں لکھا ہوا یہ عہد؟ کس دن بیٹھ کر آپ کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ سگنیچرز ہوئے تھے کہ آج بچپن میں ہم تمہیں پال رہے ہیں, بڑے ہوئیں گے تو تم نے ہمیں پالنا ہے؟ کچھ عہد جو ہوتے ہیں یہ فطرت میں گندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں یہ چیزیں ڈال دیتا ہے کہ تم نے اس کو کرنا ہے. اس کو اخلاقی وعدے بھی کیے جاتے ہیں, فطرت کے وعدے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اگر زندگی میں پابندیاں نہ ہوں تو ایک انسان کبھی بھی کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکتا. بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک انسان کو پابندیاں مشکل لگتی ہیں, کیونکہ آج کے دور میں ایک یہ بہت زیادہ مت ہے, مت سمجھتے ہیں, ایک سوچ ہے, خیال ہے کہ اسلام بڑا سخت دین ہے. اور میں یہ بچیوں کے لیے بات خاص طور پہ کروں گی کہ بعض دفعہ جب وہ اپنی نان مسلم فرینڈس کو باہر آتے جاتے دیکھیں, وہ تو بڑی آزاد ہیں, ان کو تو پیرنٹس منع بھی نہیں کرتے, وہ تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ شپ بھی ہو سکتی ہے, اور کپڑے بھی ایسے پہنے, تو ہمارے اوپر کیوں مشکل ہے؟ تو میں اس کا آپ کو جواب دوں گی کہ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیوں کوئی روکتا ہے, یا ہم پہ اتنی پابندی کیوں ہے. آپ دیکھیں کہ کس چیز کی حفاظت کی جاتی ہے, قیمتی چیز کی نا. ایک چیز ہوتی ہے بہت قیمتی ہے, ڈائمنڈز ہے, موسٹلی لوگ اس کو بینکوں میں رکھ دیتے ہیں. اس کے برعکس جو زرکون یا کانچ کی چوڑیاں ہیں یا نقلی زیور ہے, وہ باہر ڈرازوں میں پڑا ہوتا ہے. جو انسان اپنے آپ کو قیمتی سمجھتا ہے, وہ اسلام کی لگائی ہوئی پابندیوں پہ خوشی محسوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے چونکہ قیمتی سمجھا تو میں لوں گا. لیکن جو اپنے آپ کو گلٹ ملے, وہ کیا کہے گا, اسلامک قید ہے. تو خوش ہونا چاہیے, اگر ماں باپ آپ کو کسی بات پہ روک ٹوک کریں, خوش ہوئیے, الحمدللہ ماں باپ موجود ہیں, انہوں نے منع کیا. اگر شوہر کو جائز پابندی لگاتے ہیں, اس پہ بھی خوش ہو جائیے, کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم اپنی ان بندشوں کو پورا کرو. اس کے بعد حلال حرام کی کچھ چیزیں جن کا تعلق گوشت کے ساتھ ہے. وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ, تمہارے لیے مویشی کی اقسام کے سب جانور حلال کیے گئے, سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے. لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو. اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ, بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام, اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. یا شعائر اللہ کی لفظ ہے, تو اس کو آپ دیکھیے کہ ریچولس انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا. ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی چیز خاص ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیے کسی کو ہاتھ میں کڑا پہنے دیکھیں تو آپ کو سکھ مذہب کی کوئی نہ کوئی خاص چیز دکھے گی. پھر اسی طرح بعض ہندو لوگ اپنے ماتھے پہ کوئی تلک لگا لیتے ہیں, کوئی نشان لگاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے داڑھی والا کوئی شخص دیکھیں, نقاب والی آپ عورت دیکھیں, تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ مسلم ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ کسی کے اسلامک ریچولز کا مذاق نہیں اڑاؤ. یہ جو ہم نے داڑھی کا مذاق اڑا لیا اور مولوی صاحب کا مذاق اڑا دیا, یا خانہ کعبہ, یا اس طرح کی پگڑی, ٹوپی, مسلح, مسجد, ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کرو, نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو, نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوں, نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. ہاں جب احرام کی حالت ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو. عربوں کو شکار بہت پسند تھا. جیسے آج کے بچے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں نا, تو عربوں کے بچے شکار کھیلتے تھے. بہت ٹیمپٹیشن ہوتی تھی, ان کا دل کرتا تھا ہم تیر چلائیں, یہ کریں. تو احرام کی حالت جس میں پورا فوکسڈ ہو کے ایک انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ بندے کو باقی چیزوں سے ہٹانا چاہتا ہے. جیسے اب اس وقت آپ قرآن سن رہے ہیں اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ سیل فون بند کر دیں, ڈسٹریکٹ نہ ہوں. کیوں؟ تاکہ آپ پورے طور پہ اپنے آپ کو اس ماحول میں رکھیں, آپ کا ذہن اس کے اندر لگا رہے. अगर हाथ में ऐसी चीज़ें हों जिससे तवज्जो भटकती है तो फिर आप यहाँ बैठकर सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। अगर आप बिल्कुल अपने खाने पीने पे फोकस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, तो चीज़ अंदर नहीं जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला अहराम की हालत में हमें वो कपड़े पहना देते हैं जो हमने मरने के वक्त पहनने हैं। आप में से जो उमरे पे नहीं जा सके, दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको उमरे पे भी लेके जाए, हज पे भी ले जाए। आप देखेंगे कि हज का एक सफ़र जो है ना, वो हमारी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरतियाँ लाता है कि कपड़े क्या वाइट कपड़े पहन के मर जाते हैं जिसके अंदर कोई एक बटन भी नहीं लगा होता। इसी तरह एक दिन हम सब दुनिया से जाएंगे और उस वक्त हमारे कपड़ों पे कुछ नहीं होगा, ना ब्रांडेड कफन होगा, ना कढ़ाई होगी, ना सलमा सितारा होगा। अल्लाह ताला आगे एक बहुत खूबसूरत असूल देते हैं कि दुश्मनों के साथ भी दुश्मनी में ज्यादती ना करो। हाँ, जब अहराम की हालत ख़त्म हो जाए तो तुम शिकार कर सकते हो, और देखो एक गिरोह ने तुम्हारे लिए मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया, और इस पर तुम्हारा गुस्सा इन्हें इतना मुश्तइल ना कर दे कि तुम भी इनके मुकाबले में नारवा ज्यादतियाँ करने लगो। नहीं, जो काम नेकी और खुदा तरसी के, इन सब में तआवुन करो, और जो गुनाह और ज्यादती के काम है इनमें से किसी में तआवुन न करो, और अल्लाह से डरो कि इसकी सज़ा बहुत सख्त है। इसमें बहुत खूबसूरत असूल है कि बाज़ दफ़ा हम दूसरे की चिड़ में गलत काम करने लगते हैं। जैसे मसलन एक काम नॉन मुस्लिम करें, हम कहेंगे अच्छा जी वो करते हैं तो अब हम तो उनको चढ़ाने के लिए ये काम करेंगे। यानी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करो, किसी को गुस्सा नहीं चढ़ाओ। ये दीन का रुख नहीं है कि हम दूसरों को जान के जिच करें, बल्कि अच्छे तरीके से काम करो। दूसरा देखिए इसमें असूल क्या है कि तआवन अलल बिर्रि व तक्वा, नेकी और तकवा में तआवन करो। ये है असल में एक ईमान वाले की ज़िंदगी का खुलासा। सारी ज़िंदगी वो अल्लाह की दी हुई नेमतों को या तो अपने किसी फ़ायदे में लगा रहा होता है, या अल्लाह के किसी बंदे को फ़ायदा दे रहा होता है उससे, और या फिर उसके ज़रिए से वो यानी अपने दीन को फ़ायदा देता है। आप ज़रा सोचिए, गैर महसूस तरीके से अच्छे कामों में तआवन क्या है। आपने सपारा सुनने आना था, आपकी दोस्त कहती है मेरे से बाज़ार चलो, मैंने शॉपिंग करनी है। अब आप कहते हैं कुरान में तो पढ़ा तआवुन अलल बिर्रि व तक्वा, और चले बेचारी को शॉपिंग करवाने ले ही जाऊं, तो आप क्या करें, अच्छा पारा फिर ये बात मैं सुन लूँगी, रिप्ले में सुन लूँगी, अच्छा नहीं भी सुनूँगी कोई बात नहीं, कल से तो वैसे ही शायद रमज़ान शुरू हो, ये हो वो हो। जब भी किसी से नेकी का तआवुन करें तो पहले ये चेक कीजिए कि आपका अपना कोई फ़र्ज़ तो नहीं छूट जाएगा। आप अपनी नमाज छोड़कर सोशल वर्क करते रहें, वेलफेयर के काम करते रहें, सड़कें जाके सारे शहर की साफ कर दें 17 मई को, जी क्या करें हम नेकी का काम करें बट नमाज नहीं पढ़े। ऐसा नहीं करना, अपने फ़राइज़ को पूरा करना है, जो काम अल्लाह ने आपके ऊपर लगा दिए। मसलन आपका कुरान पढ़ना इस वक्त फ़र्ज़ है, इस वक्त में आपको कोई ये भी कह देना कि मुझे नमाज सिखा दो, तो आप कहेंगे क्या मेरे साथ चलिए, आप बैठिए पारा सुनते, उसके बाद मैं ले जाऊंगी। शैतान का भरा हो कि जो ये 2-2.5 घंटे हैं इसी में ही सारे दिन के काम करवाएगा, ये वक्त चला गया तो बस पता नहीं क्या होगा। मुझे ये नहीं समझ आता इससे पहले सुबह से लेके अभी तक क्या कर रहे थे, सो के उठ के क्या अभी आंखें खुली और आगे, और घर जाके हमने क्या फिर सो जाना है, इतना लंबा देना है। हाँ, तो आप अपनी उन दोस्तों को, बहनों को जो वाकई ये महसूस करती है ना कि उनको बहुत काम है, उन्हें कहें कि आप ज़रा सारे कामों से फारिग होकर बैठें तो सही। क्या आप सब बताएं, जिस दिन से ये कुरान शुरू हुआ आपको अपने वक्त में बरकत नहीं दिख रही? जो लोग माशाल्लाह यहाँ आ भी रहे हैं, साथ दूसरे काम भी कर रहे हैं, जिम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं, इसके बावजूद बहुत लंबा देना है। तो जब आप नेकियों में तआवुन करेंगे ना, एक तो आपके वक्त में बरकत, सेहत में बरकत, अल्लाह ताला आपको ज़्यादा फ्रेश दिखाएगा। लेकिन ला तआवुन अलल जो दूसरा है वो क्या है कि तकवा में तो तआवुन करना है लेकिन बुरे काम में नहीं करना। अब ये कौन सा तआवुन होता है भाई? वो मेरी दोस्त थी, उसके घर में मेहंदी थी, उसने कहा ज़रा मेहंदी की प्लेटें सजा दो, और वो ज़रा डांस पार्टी है तो ज़रा तुम चलो मेरे साथ बाज़ार में कुछ चीज़ें खरीद लाएं। हमेशा याद रखिए, किसी की भी मदद करते वक्त ये सोचिए कि जो काम आपकी मदद के बाद वो करेगा वो गुनाह का काम है कि सवाब का काम है। वो कहती है मुझे कोई फिल्म में नहीं लेकर जाता, चलो तुम मुझे फिल्म दिखाने ले जाओ। कोई भी छोटी बड़ी बात जिसको आप अपनी अक़ल से समझ सकते हैं ये नहीं करना। अफसोस की बात है, हम ख़ानदानों के नाम पे, रिश्तेदारियों के नाम पे, दोस्तियों के नाम पे बाज़ दफ़ा गलत कामों में तआवुन कर रहे होते हैं। नेकी का तआवुन क्या, आपने कहीं जाना है मैं आपको ले जाऊँ, आपके घर में कुछ काम है मैं कर दूँ, अपने नेबर से पूछा करें, अपने घर वालों से पूछें। और बुरे कामों का तआवुन अगर कोई आपसे कह दे कि अच्छा ज़रा एक सिगरेट की डब्बी मुझे ख़रीद के ला दो, सॉरी आई कैन डू दिस। कोई पाकिस्तान से आ रहा है, अच्छा ज़रा मेरे लिए वहाँ से ये चीज़ें सस्ती हैं ये ले आना ये, लेकिन वो चीज़ें ठीक नहीं है, नहीं है। कोई आपसे ख़राब कपड़े मंगवाता है, आप नहीं मंगा सकते। तो आपका मेरा अपना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत फोकस्ड होंगे। बाज़ लोग सारा सारा दिन गाड़ियाँ चलाते हैं, उनको ख़ुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें हिकमत के साथ बात करनी आ जाए।